پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم آغاز کریں گے اپنے اس پروگرام کا اس خبر سے جس نے پاکستان میں اس وقت تو خاصی اہمیت حاصل کر لی ہے، اور وہ خبر ہے ڈان لیکس کی تحقیقات سے متعلق۔ اس بارے میں ایک بہت چھوٹی سی رپورٹ ہمارے ساتھی ناصر محمود کی ہے، جو سنتے ہیں، جس کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
وزیر اعظم نواز شریف نے ڈان لیکس کے معاملے پر تحقیقاتی کمیٹی کی سفارشات کے تحت اپنے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی کو ان کے عہدے سے ہٹانے سمیت متعدد اقدام کی منظوری دی ہے، لیکن پاکستانی فوج نے وزیر اعظم کے اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا، جس سے ایک بار پھر ملک میں حکومت اور فوج کے درمیان اس معاملے پر اختلاف کی قیاس آرائیوں کو تقویت ملی ہے۔ قومی سلامتی کے ایک بند کمرہ اجلاس سے متعلق خبر موکر انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہونے پر اس کی تحقیقات کے لیے گزشتہ سال نومبر میں حکومت نے کمیٹی تشکیل دی تھی، اور رواں ہفتے ہی اس کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی تھی۔ ہفتے کو وزیر اعظم نے اس رپورٹ کی سفارشات کے 18ویں پیرے کی منظوری دی، جس میں طارق فاطمی کو عہدے سے ہٹائے جانے کے علاوہ پرنسپل انفارمیشن افسر راؤ تحسین علی کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کا کہا گیا، لیکن اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے کچھ ہی دیر بعد پاکستانی فوج نے اسے نامکمل قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن نامکمل اور تحقیقاتی بورڈ کی سفارشات سے مطابقت نہیں رکھتا،
اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈان کے ایڈیٹر ہیں ظفر عباس اور خبر افشا کرنے والے نامہ نگار سرل المیڈا، ان کے متعلق آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی یا اے پی این ایس کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان سے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، ممتاز دفاعی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ کے رکن قومی اسمبلی دانیال عزیز صاحب ہیں۔ آغاز کروں گا بریگیڈیئر عمران ملک صاحب، آپ سے یہ فرمائیے کہ اس جو فوج کی طرف سے ٹویٹ جاری ہوا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟
جعفر صاحب، بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا۔ اگر میں دو الفاظ اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے میں کہہ سکوں کہ ڈان لیکس کی جو بیک گراؤنڈ تھی، اس کا جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان آرمی کا امیج جو ہے انٹرنیشنل ڈائمینشنز میں، ریجنل ڈائمینشنز میں اور ڈومیسٹک ڈائمینشنز میں، وہ بہت بری طرح سے اثر انداز ہوا تھا، بہت بری طرح سے اس کے اوپر اثر ہوا تھا۔ اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی طور پر نیشنل سیکیورٹی بریچ تھی، اور جو رپورٹ شائع کی گئی وہ ان تمام ویسٹرن انڈین اور افغانستان کے جو جو ان کے جو سٹانسز تھے، جو سٹانس انہوں نے لیا ہوا تھا پاکستان آرمی کے خلاف، اور جو را اور این ڈی ایس جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، انہوں نے جو سٹانس لیا ہوا تھا اس کے مطابق تھا یہ۔ تو پاکستان آرمی کے جو اسٹینڈنگ تھی انٹرنیشنلی، ریجنلی اور ڈومیسٹکلی، اس کو بہت کاری ضرب لگانے کی کوشش کی گئی۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے ٹویٹ کے اوپر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دو آپریٹو فریزز ہیں جن کے اوپر خاص طور پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلا ہے کہ دس از این انکمپلیٹ رپورٹ۔ تو اس میں انکمپلیٹ کا مطلب میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے تھا لیک کا، اور جن کو جو اس کے اندر ملوث تھے، ان تمام لوگوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا۔ اور دوسرا جو آپریٹو فریز ہے وہ کہتے ہیں ناٹ ان لائن ود ریکمینڈیشن آف دا انکوائری بورڈ۔ اس کا مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کو جو جو جس جس قسم کی سزا ملنی چاہیے تھی، وہ شاید سزا ان کو نہیں ملی۔ تو میرے خیال میں یہ دو تو بہت ہی بنیادی آبزرویشنز ہیں پاکستان آرمی کی، جو کہ انہوں نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے اپنا اس کا خدشات کا اظہار کیا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ اور کہتا چلوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بہت عرصہ تک یہ ہمارے منسٹر آف انٹیریئر چوہدری نثار علی خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جی جو انکوائری کے جو ہیڈ ہیں جج صاحب، وہ کہتے ہیں کہ کنسنسس ہوگا تو پھر یہ رپورٹ جاری کی جائے گی، اس میں 6 مہینے لگا دیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا، اس میں کنسنسس کی ضرورت کیا تھی؟ اور کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ کنسنسس ہو گیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسنسس کا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ ایک بہت سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا گیا تھا، کیونکہ اس جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے لوگ بھی شامل تھے، ان کے ریپس بھی شامل تھے۔ اگر وہ شامل ہوئے ریپس جو ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے، وہ سائن کر دیتے تو پھر آئی ایس آئی کا اور فوج کا کوئی جواب ہی رہتا تھا کہ کسی بھی چیز کے اوپر وہ اعتراض کرتے۔ اب یہ سمجھ میں ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کیا انہوں نے سائن کیے، یا کیا ان کے کوئی ڈائسینٹنگ نوٹس ہیں، تو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا تو یہ شکوک اور یہ ابہام ہمیشہ رہیں گے اور اس کے اوپر بحث ہوتی رہے گی۔
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا چودھری نثار صاحب نے، جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے کراچی میں ایک نیوز کانفرنس کی ہے، وہ نیوز کانفرنس تو انہوں نے کسی اور سلسلے میں کی تھی، لیکن جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا ہے ذرا اس کو سن لیجئے، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔
میں وہ بات کروں گا جو قانون کے مطابق، میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے سسٹم، انصاف، اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا، ایک۔ دوسرا، اور یہ سن کے آپ حیران ہوں گے مگر اس ملک میں اس طرح بھیڑ چال چلتی ہے، نوٹیفیکیشن اس پہ منسٹری آف انٹیریئر نے کرنا ہے، منسٹری آف انٹیریئر تو نوٹیفیکیشن کیا ہی نہیں۔ تین دن پہ میں اسلام آباد میں بھی، میں نے ایک دن پرائم منسٹر کو رپورٹ دی، ان کو بریف کیا، دوسرے دن میں پھر گیا اور میں نے کہا جی کہ ہم نے اس پہ نوٹیفیکیشن کرنا ہے، آپ ان پرنسپل اپروول دے دیں۔ اس دن وہ مصروف تھے، انہوں نے کہا کل ہو جائے گا، میں یہاں آ گیا، کل مسلسل کل سے میں رابطے میں ہوں۔ آج ٹی ہے، میں نے اپنے ایڈیشنل سیکرٹری، باقی تو سارا سٹاف یہاں ہوا ہے، منسٹری آف انٹیریئر میں بٹھایا ہوا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نوٹیفیکیشن ہوا نہیں، پہنچال کیسے آ گیا؟ پرائم منسٹر سیکرٹریٹ یا پرائم منسٹر آفس نوٹیفیکیشن رولز آف بزنس پڑھیں، وہ نوٹیفیکیشن کر نہیں سکتا۔ جو حوالہ دیا گیا ہے، جس کو نوٹیفیکیشن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، وہ ریفرنس ہے ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر ان لیو آف دا بریفنگ دیٹ آئی ہیو گیون ٹو دا پرائم منسٹر، اور نوٹیفیکیشن ہو بہو وہی ہونا ہے جو ریکمنڈیشنز ہمیں کمیٹی میں آئی ہیں۔ میرے پرسوں کا بیان، پرسوں شام کا بیان آن ریکارڈ نکال لیں، جس میں میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم نے کمیٹی کی ریکمنڈیشنز من آن قبول کی ہیں، ان پہ عمل کرنے کی وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے۔ تو یہ شور کیوں ہے برپا، خدا ہی جانے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم اس قوم سے زیادتی کریں، مونومنٹل ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، اور ہم ٹویٹ سے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، یہ بہت بدقسمتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایک نان ایشو کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا گیا۔
دانیال عزیز صاحب، چودھری نثار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا اور پرائم منسٹر کے آفس کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ تو کیا یہ خود گورنمنٹ کی اپنے فنکشن کے اندر گڑبڑ ہے، آپس میں اختلافات ہیں؟
بالکل بھی ایک رتی بھی گڑبڑ نہیں ہے جی، یہ اصل میں گورنمنٹ ورکنگ کی لا علمی کا سبب بنا ہے کہ ایک صاحب جو ہیں یا ایک ادارہ جو ہے کے جو اسپوکس مین ہیں آئی ایس پی آر والے، انہوں نے ایک ٹویٹ کر ڈالی، جس میں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ جو لیٹر ہے یہ ہے کیا۔ اب میری کائنڈلی غور سے بات سن لیں دو منٹ
جی،
اور اس کو اتنا بڑا سیکیورٹی کا ایشو بنانے کی کوشش کر دی۔ اس لیٹر کے شروع میں لکھا ہے کہ جو کمیٹی کی ریکمینڈیشنز ہیں من ون ایٹ پیرا 18 وہ اپروو کر دی جاتی ہیں، اور آگے لکھا ہے کہ جو پی آئی او صاحب ہیں اور جو اے پی این ایس ہے اور جو طارق فاطمی صاحب ہیں ان کے لیے آرڈر کر دیا گیا ہے، اور پھر اس کے پیرا 2 میں لکھا ہے کہ جو دیگر منسٹریز اور ڈویژنز ہیں وہ پیرا 18 کی مطابقت میں اپنا باقی کام پورا کر دیں۔ اب یہ کیوں ہوا ہے؟ شاید لا علمی یا بے سمجھی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ جو تین چیزیں لکھی ہیں اس میں یہی کچھ ہے، جبکہ یہ نہیں ہے۔ یہ اس لیے لکھا گیا تھا پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کی جانب سے، کیونکہ پرائم منسٹر فورن منسٹر بھی ہیں اور وہ انفارمیشن منسٹر بھی ہیں، تو ظاہری بات ہے اپنی دو منسٹریز کے لیے جو بھی درکار تھا وہ تو انہوں نے لکھنا تھا نا۔ تو یہ جلد بازی میں یا شاید لا علمی میں یہ سمجھ بیٹھے کے پاس یہی کچھ ہے، اس کو پڑھا ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے۔ اب میری ایک منٹ بات سن لیں
جی،
لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر فرض کرے کہ نہ سمجھی ہے کہ نئی گورنمنٹ پروسیسز میں اور گورنمنٹ کے جو سسٹمز ہیں उनमें अगर ट्रेनिंग नहीं है फर्ज करें, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप वजाहत कर लें, पूछ लें। तो जब आपको वजाहत अगर आपको नहीं मिलती उस तरह की, तो फिर आप उसकी मुताबिकत में अपना जो भी रिएक्शन है वो तैयार करें या जो भी रिस्पॉन्स है। अब इतना बड़ा ये बर्पा कर दिया है सूरत हाल, और मीडिया भी बेचारी हमारी जैसी भी है, वो तो तैयार ही बैठी है कि कोई खुदा करते कोई चीज इनको मिल जाए सही। वो तो कोई साइकिल वाला गिर जाए तो उसको 20 दफा करके दिखाते हैं कि जैसे वो 20 दफा गिरा है।
अच्छा,
और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे अफसोस हुआ है क्योंकि मेरी जिंदगी वबस्तगी रही है गवर्नमेंट के कामों के साथ और रूल्स एंड प्रोसीजर्स के साथ। मैंने हुकूमतें तब्दील की हैं, मैंने नए सिस्टम्स बनाए हैं, मैंने नए निजाम तश्कील दिए हैं, उसके मुझे तमगे भी मिले हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि जो लोग मजाज हैं इस चीज का, इन्होंने इतनी मतलब के पेन नहीं ली या अपनी ड्यू डिलीजेंस नहीं की, गवर्नेंस नहीं दिखाई कि कम अज कम उसको देख तो लेते।
अच्छा अच्छा, अब मैं ही चाहता हूँ कि मुमताज तजिया कार हैं डॉक्टर हसन असकरी रिजवी, उनसे हमने पूछा इस सिलसिले में, तो जरा सुनिए कि उन्होंने क्या कहा, इसके बाद फिर बात आगे बढ़ाते हैं।
असल में मसला इसमें ये नजर आता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं या सिविलियन फेडरल गवर्नमेंट है, वो चाहती ये थी कि एक तरफ आर्मी खुश हो जाए कि उन्होंने उस न्यूज पे एक्शन ले लिया है जिस न्यूज में आर्मी पर कुछ इल्जाम जो है वो लगाए गए थे, और दूसरी तरफ उनका अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस का या वो लोग जो उनके बहुत करीब हैं, हायरार्की का हिस्सा हैं, उनको नुकसान भी ना पहुंचे, और इसलिए उन्होंने दो ऐसे अशखास को टारगेट किया, तारिक फातमी और राव तहसीन जो के ब्यूरोक्रेट हैं, उनको किया कि इनको कुछ सजाएं दे दी जाए, उनको ओहदों से हटा दिया जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इम्प्रेशन ये दिया था कि ये यूनानिमस रिपोर्ट है। अब ISPR की ट्वीट से लगता ये है कि उसमें कुछ ऐसी बातें और भी हैं जो कि हुकूमत ने इग्नोर करके इस मामले को जो है अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक तय करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें नाकामी होती हुई नजर आ रही है।
अच्छा, इसी ट्वीट के हवाले से उनका मजीद ये कहना था,
ISPR की ट्वीट से सब जाहिर होता है बड़ा वाजे तौर पर कि दोनों के दरमियान यानी प्राइम मिनिस्टर और आर्मी कमांड के दरमियान एक फासला बढ़ गया है। आर्मी कमांड ये समझती है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फैक्ट्स जो हैं उनको नहीं बताते, क्योंकि इस सिलसिले में जो आर्मी के अपने फैक्ट्स हैं वो उस स्टोरी से बड़े मुख्तलिफ नजर आते हैं जो स्टोरी और जिसकी बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर ने एक्शन लिया है, तो उसकी वजह से ये फासला बढ़ गया है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए मसाइल इसलिए हैं कि एक तरफ अपोजिशन पार्टीज पानामा केस के हवाले से मुतालबा कर रही हैं कि वो इस्तीफा दे दें, अब उन्हें एक सपोर्ट आर्मी की मौजूद थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट हुआ करती है, एक सरकारी हुकूमती अदारा होता है फौज भी, वो भी अब उनको कोई वाजे तौर पर नजर नहीं आती। तो उसकी वजह से मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन जो है वो काफी कमजोर हो गई है पाकिस्तानी पॉलिटिकल सिस्टम में।
जी दानिश अजीज साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में कि फौज के साथ तो सिविलियन हुकूमत के इख्तलाफ बढ़ता जा रहा है?
मैं अब क्या कहूँ जी, ये सीनियर लोग हैं, कितने अफसोस की बात है कि वॉइस ऑफ अमेरिका पूरी दुनिया सुन रही है, और मैं आपको यकीन दहानी से कहता हूँ कि इन्होंने पढ़ा तक नहीं है कि वो लेटर क्या है। अब मैं इसमें जी फौज फासला बढ़ गया है, क्यामत पड़ गई है, ये तो एक हमारे कोई डॉक्टर शायद मसूद है, उनका नाम हमने डाला हुआ है क्यामत मसूद, ये तो उसका इसकी मतलब छह मगोई है सारी
जी।
बता रहा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उस खत को पढ़ तो ले, उसके बगैर ही प्रोग्राम किए चले जा रहे। उसमें लिखा है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, आपके नाजरीन के लिए मैं बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि पैरा 18 ऑफ द कमिटीज रिपोर्ट जिसमें इसकी रिकमेंडेशंस हैं इज अप्रूव्ड, उनवान में लिखा है। तो किस वो रिपोर्ट की अप्रूवल दे रही है ना, तो वो वही रिपोर्ट है जो कंसेंसस है। और आगे उन्होंने फिर अपने हिस्से के जिनकी वजारतें अभी तक उनके पास है, क्योंकि मरियम औरंगजेब स्टेट मिनिस्टर है, फातमी साहब एडवाइजर है, वो स्टेट मिनिस्टर है और ये स्पेशल असिस्टेंट है, और सरताज अजीज साहब जो है वो एडवाइजर है, वो मिनिस्टर का रैंक, वो पोर्टफोलियो प्राइम मिनिस्टर के पास है, और जो परवेज रशीद साहब है वो तो कब से रिजाइन कर चुके हैं, तो उनके खिलाफ वो क्या लिखते हैं वहां पर? उन्होंने वही करना था ना जो उनकी मिनिस्ट्रीज के मुताबिक था
जी।
और पैरा टू में उन्होंने लिख दिया कि जो बकाया मिनिस्ट्रीज हैं जिन जो जो पैरा 18 के साथ मुंसलिक हैं, जैसे कि चौधरी निसार साहब ने कहा कि उन्होंने अभी करना है वो भी करें।
मगर जब चौधरी निसार साहब को करना था, उनकी वजारत को करना था, तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने या उनके ऑफिस ने कबल अज़ वक्त क्यों जारी कर दिया उसे?
भाई खुदा रहा, उसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जो जो उनके साथ मुंसलिक थी वो तो उन्होंने कर दी, बाकी मिनिस्ट्रीज और डिविजन को उन्होंने कहा है कि आप करें।
अच्छा, दूसरे इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस पे हम जरा सी बात करेंगे। ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आप क्या कहते हैं इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगे? लेकिन मैं चाहता हूं कि हसन अस्करी साहब ने जो इस बारे में कहा है वो भी सुन लेते हैं, ताकि फिर बात
ये
तो
एक,
जी जरा सा एक मिनट दानियल अजीज साहब,
कहां तक ले जाना इसको
जी?
एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ऑन द फेस ऑफ इट नजर आ रहा है।
अच्छा,
ब्लो अप करके कहां ले जाना है कि तजाद पड़ गया, खला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चलिया खड़क गई जनाब, पता नहीं क्या इसमें। भाई वो चीज जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, पढ़ तो ले।
अच्छा,
वो तो चौरी निसार साहब भी यही कह रहे हैं, अभी क्या कहते हैं।
अच्छा, हम इसके थोड़ा सा पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, ये सुनते हैं जरा डॉक्टर अस्करी रिज़वी ने क्या कहा है।
कि इस वक्त हुकूमत के पास मेरा ख्याल एक ऑप्शन बड़े थोड़े हैं। एक तो ऑप्शन यही है कि जो भी होता रहे परवाह ना करें, बैठे रहें और अपनी मर्जी से हुकूमत करें। लेकिन दूसरा मेरा ख्याल है वो जो ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी जो हमें इस वक्त नजर आती है ये है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर की पोजिशन अब मिलिट्री में कमजोर हो गई है, प्राइम मिनिस्टर के लिए बेहतर यही होगा कि वो रास्ते से हट जाए, यानी वो प्राइम मिनिस्टर शिप छोड़ दें, अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करें। उससे होगा ये कि एक थोड़ी सी स्पेस क्रिएट होगी और उस स्पेस में जो मिलिट्री के साथ उनके ताल्लुक खराब हैं, जो नया प्राइम मिनिस्टर जो कि उन्हीं का बंदा होगा, उन्हीं की पार्टी का होगा, वो पार्टी के लिए स्पेस क्रिएट कर सकेगा और सिचुएशन को डिफ्यूज करना आसान हो जाएगा। इस स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर के लिए खुद सिचुएशन डिफ्यूज करना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो जिन दो अफराद के खिलाफ एक्शन लिया वो एक्शन विड्रॉ करके कुछ और लोगों के खिलाफ एक्शन ले, तब भी प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद एक दूर अंदेशी का काम लेते हुए स्टेप असाइड करके अपनी मर्जी का प्राइम मिनिस्टर बना के ये डेफिसिट कंट्रोल करें।
दानियल अली साहब, मैं आपको लास्ट वर्ड दूंगा, ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस के हवाले से आप क्या कहेंगे?
देखिए जनाब, अभी तक जो बात चीत आपने हमें सुनाई है चौधरी निसार अली खान साहब की, दानियाल अजीज साहब की और डॉक्टर साहब की, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त डैमेज कंट्रोल मोड में है। उन्होंने जो ये लेटर निकाला है, आज आप देखें तो मुकम्मल तौर पर ये हुकूमत जो है इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी नजर आ रही है, केओस और कंफ्यूजन है। अगर आप हालात को देखें कि आज वाकयात क्या हुए, एक लेटर निकलता है प्राइम मिनिस्टर हाउस से, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं डी आई एस पी आर एक ट्वीट के थ्रू, फिर उसको क्लैरिफाई करते हैं मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर चौधरी निसार अली खान साहब, और वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है डैमेज कंट्रोल की। मगर यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो शायद हम उस पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो है जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त सदन पंजाब के अंदर पॉलिटिकल जलसे कर रहे हैं और पॉलिटिकिंग कर रहे हैं, और वहां पे जो लोग जितने भी प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, जितने भी वो उनके साथ सियासी वादे कर सकते हैं, उनको जो सड़कें दे रहे हैं, हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, पावर प्लांट्स का वो वादे कर रहे हैं, तो उससे ये लगता है कि ये तो उनकी जो इलेक्टोरल मुहिम है उसका एक आगाज हो चुका है। तो मुझे अब शक ये पड़ रहा है कि जो इन्होंने ये डॉन लीज की रिपोर्ट अभी शाया करनी है या जिसके बारे में अभी सारी बातचीत शुरू की है, ये एक किस्म का टेस्टर फायर किया है उन्होंने ये चेक करने के लिए कि कौन का रिएक्शन क्या होता है। तो उन्होंने ये महसूस कर लिया है कि फौज तो इस किस्म की जो ये कॉम्प्रोमाइज्ड और ये किस्म की रिपोर्ट की जो रिजल्ट्स जो आए हैं उससे वो राजी और खुश नहीं है। अगर फौज ने ये रिएक्शन शो किया है तो लाजमी ये इस बात की निशानदेही करता है कि कंसेंसस नहीं है। और दूसरी बात वो ये देखना चाहते हैं कि अवाम कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं सब ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो मेरे ख्याल में अभी मुस्लिम लीग नून और प्राइम मिनिस्टर साहब वो शायद एक अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और एक अर्ली इलेक्शंस करके एक फ्रेश मैंडेट लेंगे और उस मैंडेट के अंदर ये शामिल हो जाएगा कि पैनामा लीक्स और डॉन लीक्स और बाकी जो जितने भी उनकी मुश्किलात हैं वो सब के सब पसेपुर चली जाएं और जो लोग खास तौर पर जो उनके बहुत करीबी लोग हैं जो कि इन लीक्स के की जद में आए हुए हैं उनकी भी खलासी हो जाए।
दानियल अजीज साहब, जी दानियल अजीज साहब, लास्ट वर्ड।
मैं तो जी, मुझे यकीन जानिएगा, इतना सीरियस मामला लेके मुझे हंसी आ रही है इस बात से कि तूफान एक बरपा कर दिया है ये समझे ही बगैर, जो उसका बुनियाद ही नहीं समझे भाई, कि जो इसमें लिखा है कि कमेटी की रिपोर्ट जो कि जिसमें आईएसआई रहमान शामिल है उसकी जो रिकमेंडेशंस का पैरा 18 वो अप्रूव कर दिया गया है। आप मुझे बताएं, जब आप लिखते हैं ट्वीट में कि इनकम्प्लीट है तो उसका मतलब ये कह रहे हैं कि कमेटी की रिपोर्ट का पैरा 18 इनकम्प्लीट है, वो कहां पड़ा किसी ने? खुदा रहा कि जी कैंपेन शुरू हो गई है जी, खिलाफ बढ़ गया जी, प्राइम मिनिस्टर दूसरा लगा दे जी, ये अस्करी साहब मैं कसम खा के कहता हूँ इन्होंने लेटर ही नहीं पढ़ा और आपने उनकी रिकॉर्डिंग चला दी है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अजीब सी बात है, मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। खुदा रहा
आप क्लेरिफाई कीजिए, आपको इसलिए तो जहमत दी है कि आप गवर्नमेंट के नुमाइंदे, आप बताइए जी।
मैं कर तो रहा हूँ लेकिन जहनों में आपने वॉइस ऑफ अमेरिका है, ये कोई मतलब कोई हमारा कोई लोकल सियालकोट का रेडियो स्टेशन तो नहीं है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा रहा इस बात को समझने की कोशिश करें, ये एक फॉल्स फ्लैग हुआ है, ये जो भी कुछ हुआ है इसमें कहाँ लिखा, और इंटीरियर मिनिस्टर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि पहले भी दिया बयान आज भी दिया नहीं, उस खत में जाहिरी बात है अगर प्राइम मिनिस्टर ने सारों का लिखना होता तो वो हर मिनिस्ट्री के तो मिनिस्टर इंचार्ज नहीं है ना, तो जो जो इनके हिस्से का था मैं आपको समझाता चला जा रहा हूँ, लेकिन वो अपना तबसा ये ख्वाहिशात तो जरूर हो सकती है कि कोई ना कोई पाकिस्तान में नया किस्म का बुरान खड़ा हो जाए और वो जो हल्के पुराने हैं जो बड़ी देर से महसूस कर रहे हैं शायद के वो नहीं अपना उनका वो पजीराई शायद जो ख्वाहिशमंद है, तो वो अगर आइन के महाजर आई है तो उसमें मेरा क्या कसूर है या इस लेटर का क्या कसूर है या उस डॉनलीज का क्या कसूर है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा रहा कुछ इसमें बैलेंस, खुदा रहा कुछ उसमें कोई सिंसेरिटी ऑफ ट्रूथ भी तो होनी चाहिए, इसमें सच्चाई की करती नहीं है और तब से किए चले जा रहे हैं कि जनाब वो छोड़ दे अपने किसी करीबी को दे दें जी, खला पैदा हो गया, फलाना हो गया, डीना, ये क्या हो रहा है सब?
अच्छा, तो आप ये आपका मौकफ ये है कि फौज के दरमियान और सिविलियन गवर्नमेंट के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है या गलत फहमी के बिना पर है?
मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इसके डॉन लीज की इस लेटर के कंधे पे रख के अगर तमाम तर पाकिस्तान के हिस्टोरिकल जो मिलिट्री सिविलियन रिलेशंस हैं उनका स्कोर इक्वेट किया जा रहा है, जबकि ये खुद कह रहा है, ये खुद सबसे बड़ी जमानत है कि वो अग्रीड है, सिविलियन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू अग्रीड है और उसी का तमाशा बनाया जा रहा
है। क्यों आया है
मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज उसको पढ़ लें, पढ़ लिया करते हैं पहले, नी जर्क रिएक्शन नहीं देते।
नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब दानियल अजीज साहब और ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। और सामिन, हम चलेंगे अपने अगले मौजू की जानिब। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर पेशावर से मौजूद हैं ब्रिगेडियर सैयद नजीर साहब। हम पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ के अफगानिस्तान के दौरे का तस्करा करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, जिसके बाद गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर यासा से और ब्रिगेडियर साद नजीर साहब से।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
वेलकम बैक ब्रिगेडियर साद नजीर, हमारे पास वक्त आज कम है थोड़ा सा, और आपको भी नमाज के लिए जाना है। ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान का एक वफ्द स्पीकर की क़यादत में अफगानिस्तान में है, जिसके लिए अफगानिस्तान के सफ़ीर उमर ज़खीलवाल साहब ने कहा है कि कई बरसों के बाद एक इस नौइयत का, इस नेचर का डेलीगेशन वहाँ गया है, एक ऐसे वक्त में जबकि ताल्लुकात तो अच्छे भी नहीं हैं, दोनों जानिब दहशतगर्दी है, अब ईरान के साथ भी कुछ टेंशन्स हैं, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाए हैं पाकिस्तान के ऊपर, इस वक्त की क्या अहमियत आप समझते हैं?
जहाँ तक पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात है तो मेरे ख्याल में कि पिछले तकरीबन महीना डेढ़ से आपस में ताल्लुकात में कुछ बेहतरी भी आई है और साथ साथ دورے بھی ہو رہے ہیں. اس سے پہلے سی جی ایس نے دورہ کیا تھا بلال, جنرل بلال نے. اس کے بعد ابھی یہ پارلیمانی وفد جو ہے, جو اسپیکر نیشنل اسمبلی لیڈ کر رہا ہے, ایران بھی گیا ہے اور افغانستان بھی گیا ہے, اور یہ میرے خیال میں کہ پارلیمانی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات بحال کرنے اور ایک دوسرے کے تحفظات ختم کرنے, اور تیسری طرف پر یہ جو غلط فہمی ہے ان کو دور کرنا, اور پھر یہ دنیا کو دکھانا کہ دونوں ملک ابھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے راہیں کھولی ہوئی ہیں بات چیت کے, آنے جانے کے اور وفود کے تبادلے کے اور ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی. تو میرے خیال میں یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, اور اس پیش رفت کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریسیپروکل اپروچ افغانستان کی طرف سے بھی آئے گا کہ ادھر سے بھی کوئی وقت پاکستان کا دورہ کرے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ جنگ اور ایک دوسرے پر بلیم گیم اور ایک جو تناؤ اور جو ایک قسم کا فشار تھا اور اس سے دونوں ملک نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اپنے پڑوسی کے جو تعلقات ہیں برادرانہ تعلقات ہیں اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ جنگ سے دونوں ملکوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور بلیم گیم سے بھی دونوں ملکوں کے درمیان فاصلے کافی بڑھ گئے تھے, تو اب وہ فاصلے کم کرنے اور ان پر اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے اس قسم کے وفود کا آنا جانا
بہت اہم ہے.
میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے اور جس کا انہوں نے ریسپانس بھی دیا ہے, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ قومی سطح پر جو ایک پرسپشن غلط کریٹ ہو جاتی ہے, پروپیگنڈا مشین کام کرتا ہے, وہ بھی کافی مدم پڑ جاتا ہے, اور اگلی بات یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی سطح پر بھی ایک قسم کا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے, ہاٹ لائن بھی ہے, اور اس کے علاوہ سی جی ایس کا ادھر جانا اور پھر وہاں پر جو بڑا حملہ ہوا تھا جو مزار شریف میں اس پر افسوس کرنا, اور میرے خیال میں کہ اس مسئلے کا ایک حل ڈھونڈنا جس میں پاکستان فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے, اور یہ افغانستان اون اینڈ افغانستان لیڈ جو پیس پروسیس ہے اس کی طرف سے ایک اچھا قدم ہے, اور لگتا یوں ہے کہ ان کا جو ہائی پیس کونسل ہے ان کا بھی دورہ اس موقع پر متوقع ہے اس کے جواب میں.
اچھا,
تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان اچھے شروعات ہیں, اور پھر اگلی بات داخل وان میں بھی جو بات بتائی تھی کہ پاکستان کا جو یہاں پر فضل اللہ ٹی ٹی پی کا لیڈر اس کے خلاف جوائنٹ آپریشن ہو سکتا ہے, اور پھر جو بارڈر مینجمنٹ ہے اس پر بھی کچھ بات چیت اب بھی آگے بڑھی, اور فزیکل بھی اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن ہو رہا ہے.
اچھا,
تو یہ اچھے شروعات ہیں.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر یاسا نے جرمنی سے. ڈاکٹر یاسا, یہ بتائیے کہ یہ جو وقت کیا ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور دونوں جانب یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ان تعلقات کو بہتر کر کے زیادہ امن قائم کیا جا سکتا ہے؟
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو امن و امان کا مسئلہ دونوں طرف دکھنے میں آ رہا ہے, یہ صرف دونوں ملکوں کے تعاون سے ہی حل ہو سکتا ہے. تو گرچہ اس سے بھی کئی بار بڑے بڑے ڈیلیگیشن گئے ہیں افغانستان,
جی,
تو اس مرتبہ پھر اسے ایک نیک شگون کے طور پر لیتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ بڑے صادقانہ طور پر, ایماندارانہ طور پر دونوں ممالک آپس میں بیٹھ کے وہ جو روٹ کازز ہیں اس اپس اینڈ ڈاؤنس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز میں ان کو ڈسکس کریں گے.
اچھا, جو افغان امبیسڈر ہیں عمر ذخیل وال, انہوں نے بڑی امید کا اظہار کیا ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے اپنے ٹویٹ میں کہ یہ ایک ایسا وفد ہے جو کئی برسوں کے بعد وہاں گیا ہے, تو کیا یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں برف پڑی ہوئی تھی یہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے آپ کے خیال میں؟
میرا نہیں خیال ہے, لیکن یہ آپ بعد میں پتہ چلے گا. لیکن عمر ذخیل وال جو ایک سلجھے ہوئے انسان ہیں اور ایک اچھا ڈپلومیٹ ہیں, اور ڈپلومیٹ کے منہ سے کبھی بھی آپ کوئی نیگیٹو ریمارک سنتے نہیں ہیں, لیکن بہر صورت جو انہوں نے امید جتائی ہے ہمیں بھی امید ہے کہ کوئی اچھا نتیجہ نکلے اس بات کا, اور دونوں ممالک صادقانہ اور ایماندارانہ طور پر یہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں, کبھی لیبل لگایا جاتا ہے افغان طالبان کبھی پاکستانی طالبان, سب جھوٹے ہیں, ایک ہی ایک ہی فیملی اور ایک ہی جنس کے لوگ ہیں, دونوں ممالک آپس میں مل کر ان کے خلق ہمہ کے لیے آپس میں تعاون کریں گے.
اچھا یہ بتائیے کہ خود جو افغانستان کی حکومت کے اندر اشرف غنی صاحب اور عبداللہ صاحب کے درمیان جو چپکلش ہے وہ کتنا افیکٹ کرتی ہے ان ایفرٹس کو جو قیام امن کے لیے ہوتی ہیں؟
دیکھیے اس میں جو ہے اس طرح کا کہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب وہ مخالف ہیں اس بات کے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے مراسم و تعلقات ہوں, اس بات پہ مجھے میرا عقیدہ یہ نہیں ہے. عدل ٹھیک ہے, دونوں میں اختلافات ہیں لیکن وہ کچھ اور چیزوں کو لے کر ہیں. وہ جو ہے آپس میں یہ جو پاور شیئرنگ کا جو فارمولا جو پہلے دن میں طے پایا گیا تھا, ڈاکٹر عبداللہ کا خیال ہے کہ اس پہ صادقانہ طور پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. پاکستان کے ساتھ ریلیشنز میں میرا نہیں خیال کہ دونوں میں بہت زیادہ فاصلے ہوں گے.
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب کے یہ ایک نیا آغاز, جیسا کہ آپ نے کہا ہے جو دوسری طاقتیں اس بات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوں, کیا ان کی جانب سے بھی اس سلسلے میں کوئی کوششیں منفی انداز میں ہو سکتی ہیں؟
وہ تو ظاہر ہے بھائی, ہر ملک اپنے اپنے جو مفادات ہوتے ہیں, خواہ مفادات تو مورلی ٹھیک ہو یا ٹھیک نہ ہو لیکن اس کو بڑھاتے ہیں اور اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں, اس کے لیے سفارتی ذرائع اور باقی ذرائع بھی استعمال کرتے ہیں. تو یقیناً یہ دونوں ملکوں کا آپس میں بلیم گیم سے گریز کرنا اور پھر وفود کا جو تبادلہ ہے اور پھر یہ جو ابھی نئے شروعات ہوئے ہیں کہ وہاں پر افغانستان میں پاکستان میں بمباری بھی کی لیکن اس کا بھی وہ ری ایکشن نہیں آیا. اس کے علاوہ پاکستان میں جو وہاں پر مزار شریف میں حملہ ہوا اس کو بھی کنڈیم کیا اور چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی وہ کنڈیم کیا, چیف آف جنرل اسٹاف بھی ادھر گئے. تو اس کو تو دونوں ملکوں کے تعلقات کو اچھی نظر سے یا اس کو پنپنے سے روکنے کے لیے اپنی کوششیں تو کریں گے لیکن مفاد تو دونوں ملکوں نے اپنا دیکھنا ہے. اور اگر دونوں ملکوں میں کچھ پولیٹیکل پروگرس ہے یا ان میں ڈپلومیٹک ایک قسم کا ایگریمنٹ ہے تو پھر تو ضروری ہے کہ آپس کے تعلقات بہتر کریں, کیونکہ پڑوسی کو نہیں بدلا جا سکتا, دوست بدلا جا سکتا ہے. تو اور دونوں ملکوں کا امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو نقصان تو یا پاکستان کے عوام کو ہے یا افغانستان کے عوام کو ہے. انڈیا دور بیٹھا ہوا ہے یا امریکہ دور بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور دور بیٹھا ہوا ہے, اصل بات تو ان دونوں ملکوں کا ہے اور دونوں ملکوں کے عوام نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے. دونوں ملکوں کے معیشت بری طرح سے تباہ ہوئی اور دونوں ملکوں نے بہت خون بہتا ہوا دیکھا ہے. تو میرے خیال میں کہ دونوں کے مفاد میں تو امن ہے اور اگر کوئی امن کو سبوتاج کر رہا ہے وہ صرف دوستی کے رول میں یا کوئی کنسٹرکشن کے رول میں یا کوئی اپنے ڈپلومیسی کے رول سے, تو وہ دوست نہیں ہے, پھر وہ دشمن ہے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب, ڈاکٹر حسین یاسا صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سامعین یہاں ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر آگے چلیں گے, اگلے موضوعات پر گفتگو کریں گے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
ویلکم بیک سامعین, آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں ہمارے ساتھی شمیم شاہد کی یہ رپورٹ کہ مذہبی رہنماؤں کے ایک گروپ نے خان عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے طالب علم مشعل خان کے قتل میں مبینہ طور پر ملوث لوگوں کو بے گناہ قرار دیا ہے. انہوں نے مشعل خان کے قتل کی مذمت تو کی ہے لیکن واقعے کی تحقیقات کی شفافیت پر زور دیا ہے اور ان کے بقول معصوم لوگوں کی پکڑ دھکڑ کو روکنے کا مطالبہ کیا ہے. ہزاروں لوگ مردان میں حب رسول کے نام سے نکلنے والی اس ریلی کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے وہاں پر مظاہرہ کیا اور یہ مطالبات کیے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پی ٹی آئی کے رہنما جناب فردوس نقوی صاحب ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. فردوس نقوی صاحب, یہ کیا قصہ ہے کہ وہ گورنمنٹ پر یا پولیس پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ بے گناہ لوگوں کو پکڑ رہی ہے؟
میرے خیال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بات پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت, پاکستان تحریک انصاف بحیثیت پارٹی کے اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے. اور گناہ ثابت نہیں ہوتا جب تک عدالت میں جا کے اس کے اوپر یہ لوگ خود عدالت اپنی نہیں لگا سکتے. اور خاص طور پہ توہین رسالت والا معاملہ جو ہے, ہم سب اپنے نبی کی بڑی عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, لیکن یہ وہی نبی ہے جن کے اوپر جب کوڑا پھینکتی تھی عورت تو وہ اس کی دیمارداری کے کرنے خود اس کے گھر چلے جاتے تھے. اس مذہب میں کہیں ظلم نہیں, اس مذہب کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی اپنی عدالت لگا کے کسی آدمی کو مجرم قرار دے کے اس کو وہی سزا دے دیں. عدالت کا اصول یہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک رجت پسند سوچ ہے جس کو ختم کرنا ہمیں پاکستان کے معاشرے میں نہایت ضروری ہے.
اچھا,
اور اس کے بعد جو ہے ہم اس چیز کے لیے اپنے عوام کے پاس یہ کیس خود بھی لے کے جاتے ہیں.
اچھا,
یہ ایک بہت ہی چھوٹے تولے رجت پسند قسم, میں سمجھتا ہوں کچھ مولوی حضرات جو ہیں جو کہ بڑی ایک نیرو سوچ رکھتے ہیں اور اسلام کو جنہوں نے صحیح طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے.
اچھا فردوس دخمی صاحب, ایک سوال میرا آپ سے, جی یہاں پر میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا, فردوس نقوی صاحب ایک سوال میرا آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ جو وہاں پر اجتماع ہوا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو توہین مذہب کا قانون ہے اس میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کی جائے گی, پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس قانون کے بارے میں؟
کہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون میں تو کوئی خرابی نہیں ہے, قانون کے اطلاق میں بہت خرابی ہے. جس طریقے سے ہمارے یہاں کی نیچے درجے کی عدالتیں جو ہیں وہ پبلک کے پریشر میں اور عوام کے پریشر میں آ کے فوری طور پہ سزا دے کے اس آدمی کو مقید کر دیتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنے سول ججز وغیرہ کو کہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یا تو یہ ان کیمرہ ٹرائل کر دی جائے جہاں پبلک نہیں ہو, اور وہ فیصلہ اس وقت صحیح کرے, اور جو ہماری انویسٹیگیٹو فورسز ہیں پولیس کی ان کو بھی صحیح معنوں میں انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. اگر یہ دونوں کام صحیح ہونے لگیں گے تو پھر آئندہ ایسے کیسز کم ہوتے جائیں گے. یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے, نہ عمر دیکھی گئی ہے بچوں کی, اگر انہیں نے کچھ صفوں پہ عربی لکھی ہوئی ہے اس کو بھی وہ قرآن کہہ کے کہتے ہیں کہ قرآن کی توہین ہو گئی, توہین رسالت ہو گئی, کوئی آپس میں بات چیت ہو رہی ہو تو اس کے اندر بھی یہ کہہ دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں تمام مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں جو جس مذہب کا ہے, چاہے ہم مسلمان کو تمام,
مطلب جو میرا سوال تھا آپ سے نقوی صاحب,
آپ کسی ہندو مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو تو آپ کو ان کے بڑوں کو ان سے جو بھی ہیں آپ اپنا موقف رکھیے, آپ کسی کو برا نہ کہیے. یہی ہمارے دین نے تعلیم دی ہے, یہی ہمارا پارٹی کا اصول ہے کہ آپ اپنی بات ضرور رکھیے, دوسرے کو برا کہنا ضروری نہیں ہے, قاضی دینا ضروری نہیں ہے.
اچھا ایک آخری بات یہ بتائیے جو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی پارٹی کا توہین مذہب کے قانون کے بارے میں کوئی موقف تو ہوگا, وہ کیا کہتی ہے یہ پارٹی آپ کی؟
جی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون کے اطلاق کے اندر بے حد کمی ہے اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. قانون میں اتنی کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کیونکہ قرآن کا جس طریقے سے, جس قانون کا جس طریقے سے اطلاق ہو رہا ہے اس میں بہت کمزوری ہے.
بہت شکریہ جناب فردوس نقوی صاحب آپ کا کہ آپ نے زحمت فرمائی. اور سامعین ہم یہاں وضاحت کرتے چلیں کہ کے پی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جن لوگوں کو کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی تھی مشیل خان کے قتل کے سلسلے میں, ان کی تعداد 49 تھی جس میں سے 47 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے, 2 افراد ان میں سے فرار ہیں جو بقول پولیس کے آزاد قبائلی علاقے میں چھپے ہوئے ہیں, اور ان کو بھی جلدی گرفتار کیا جائے گا. پولیس کا موقف بڑا واضح ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں کیا گیا, صرف جن لوگوں کی نشاندہی ہوئی ہے اور جو ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور قانون کے اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے. فردوس نقوی صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے زحمت فرمائی. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جناب ہمارے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی صدارت کے 100 دن مکمل ہو گئے ہیں. ہر چند کے خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے یہ 100 دن کی جو
صدر ٹرمپ نے خود 100 دن کے پیمانے کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی ان کا کہنا ہے، یہ ایک غلط معیار ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے نزدیک کوئی بھی پہلے 100 دنوں میں وہ کچھ نہیں کر سکا جو ہم نے کیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے 100 دن کا ہدف مکمل ہونے کے لیے اپنے چیف آف سٹاف رائنس پریبس کو اپنے نظریات، جسے ٹرمپ ڈاکٹرائن کا نام دیا جا رہا ہے، بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ پریبس کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں کسی جنگ میں ملوث ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، تاہم امریکہ کی ترجیحات میں شام کے صدر بشار الاسد جیسے مخالفین کے متحرک ہونے کو محدود کرنا اور آئسس جیسی دہشت گرد تنظیم کو ختم کرنا شامل ہے۔
جی طلعت، تو رشید صاحب فرمائیں گے آپ کہ یہ 100 دن جن کو خود اس باؤنڈری کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے وہ بہت کچھ حاصل کیا ہے جو کوئی اور حاصل نہیں کر سکا اب والی ان 100 دنوں میں۔ کیا آپ جو اچیومنٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
جی شکریہ بہت بہت مجھے انوائٹ کرنے کا۔ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ آلموسٹ 30 ایگزیکٹو آرڈر جو ہے وہ ان کو پش کیا ہے، اور اس سے پہلے آئی تھنک کوئی بھی 100 دنوں میں اتنے ایگزیکٹو آرڈر جو ہے نہیں کر سکا۔ انفیکٹ براک اوباما نے خالی 19 کیے تھے، کئی جو ہے انہوں نے خالی 23، کسی نے 20، لیکن ان کی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ کہ یہ پازیٹیو ٹرینڈ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس میں ان کے اپنے ریپبلکن جو ہیں وہ بھی آگے آ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھیں آپ، نیل گورسچ جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ دیکھیں وہ ہوگی، ٹیکس ریفارم شروع کر رہے ہیں، بارڈر کنٹرول میں ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے لیکن انہوں نے ابھی اس کو آپ یو ٹرن کہہ سکتے ہیں وہ کر لیا ہے۔ باقی جو نیفٹا ہے دیکھیں اس میں تھوڑی سی نیگوشیشن شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ٹی پی پی جو ہے اس پہ انہوں نے کافی پش کیا ہے کہ جو یورپین وغیرہ ہیں ان کو اپنا حصہ دینا چاہیے۔ لیکن ایک بات جو سب کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہی از ٹرائنگ، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ سب ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ اس کو پش کر رہے ہیں۔ اور اب یہ نہیں پتا کہ 100 دنوں میں کیا کر سکے، کیا انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، جو انہوں نے کیا انہوں نے بتا دیا، اور ایٹ لیسٹ ان کو کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے کہ اپنا جو ہے ایجنڈا جو ہے اس کو پش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کچھ ٹائم لگے گا ان کو کامیابی حاصل ہو جائے گی، لیکن ان کو تھوڑا چانس دینا چاہیے۔ اب یہ کہ 100% تو کسی بھی پریزیڈنٹ نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا اور نہ ہی وہ کر سکتے ہیں۔ اگر 60-70% تک کوئی پریزیڈنٹ اتنے 100 دنوں میں کچھ کر سکتا ہے تو آئی تھنک دیٹس اے بگ اچیومنٹ۔
بہت شکریہ طلعت رشید صاحب۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں۔ طلعت رشید صاحب آپ نے زحمت فرمائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ جو 100 دن کا ہدف تھا، جو یہاں پر ایک روایت ہے امریکہ میں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ ایک بالکل فالس قسم کی ڈیڈ لائن ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ کچھ بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو کہ ان 100 دنوں کی جو کارکردگی ہے اس کو آپ کس طرح ریٹ کریں گے؟
دیکھیے، پہلے تو یہ بات درست ہے کہ یہ جو 100 دن کا جو ایشو ہوتا ہے یہ بڑا آرٹیفیشل قسم کا ایشو ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو پریزیڈینشل وکٹر ہوتا ہے وہ اپنی جو کیمپین ہے اس کے مومنٹم کو قائم رکھنے کے لیے پہلے 100 دن میں اتنی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف انہی چیزوں کو ان 100 دنوں میں کرنے کے متعلق سوچتے ہیں جو اس کے وہ قابل ہیں، وہ میچورٹی اور ایکسپیرینس دکھاتے ہیں جس کے بیسس پہ چوائسز وہ ہوتی ہیں جو پوری ہو سکے۔ اسی لیے لوگ جو ان کو ایلوکیٹ، جو ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں وہ ان کی اس بیسس پہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا مقصد دکھایا تھا، کیا آبجیکٹو سے، اور وہ پورے ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس معاملے میں ٹرمپ صاحب کے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ غلط نکلا، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بڑھا دی، انہوں نے اپنا ان ایکسپیرینس چھوڑ دیا، تو جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشن تو بہت بڑھ گئی لیکن 100 دنوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ خاص طور پہ جب الیکشنز کے بعد آپ بائی پارٹیزن بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر آپ بائی پارٹیزن نہیں بنتے تو پھر فیلئرز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹرمپ صاحب کے جو مقاصد تھے وہ بڑے انریلسٹک قسم کے مقاصد تھے، وہ 100 دنوں میں پورے ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ اس میں ایک سب سے بڑی بات تو ہیلتھ کیئر ہے، اس کے بعد جو یہ جو ٹیکس ٹیکس ریفارمز کے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں, یاد رہے کہ ٹیکس ریفارم بڑی کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, یہ سالوں سال لیتا ہے, آسانی سے نہیں ہوتا. اس لیے یہ امید رکھنا کہ یہ 100 دن میں ہو جائے گا نہ تو نہیں غلط نہیں کی بات ہے, بلکہ یہ بے معنی قسم کا مقصد ہوتا ہے اور یہ بے معنی قسم کے آبجیکٹیو ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ فورن پالیسی میں کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے جو فورن پالیسی کے جو آبجیکٹیو سامنے لگائے تھے خاص طور پر ٹریڈ ایشوز کے معاملے میں, ان میں کئیوں کے متعلق ان کو بیک آف کرنا پڑا. وہ بیک آف اس لیے کرنا پڑا کہ ریئلٹی میں آپ وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کرنا بھی چاہیں, یقیناً جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان میں سے کچھ تو بالکل بے معنی کی باتیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی نہ ہونی چاہیے کیونکہ ملک کے لیے خلاف ہے. لیکن اگر یہ سن کر بھی لیا جائے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں تو 100 دن میں پوری نہیں ہو سکتی. آپ سر ڈیکلریشن کر سکتے ہیں, آپ آرڈرز پاس کر سکتے ہیں, لیکن وہ آرڈرز پاس کرنے کا فائدہ کیا ہوا جو امپلیمنٹ نہ ہوئے. یہ امپلیمنٹ ہونے کے لیے ان کو وقت لگے گا اور آپ کو کانگریس کے پاس جا کے اس کی آتھرائزیشن لینا ہوگی. تو ایسی کنڈیشن میں 100 دن جو ہے, ایک تو بات درست ہے کہ یہ 100 دن ایک آرٹیفیشل قسم کی ریسٹرکشن ہے, آرٹیفیشل قسم کے بڑی انریلسٹک قسم کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, ان کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ سیریسلی لی جائیں, لیکن پالیٹکس میں ان کو سیریسلی لیا جاتا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ 100 دن بیسیکلی استعمال اس لیے کرنے چاہیے کہ فاؤنڈیشن بنا لیں کہ اگلے 4 سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیسے کریں گے, اور اسی کو اپنی آپ ایکسپیکٹیشن کے طور پر سامنے حاضر کریں. یہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ایک بڑی ڈفرنٹ قسم کی گورنمنٹ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ بیسڈ گورنمنٹ نہیں ہے, اس نے اپنی انکسپیرینس کو ظاہر کیا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو اتنی اہمیت نہ دی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا فاؤنڈیشنز بنائی گئی ہیں کہ نہیں جو بیسک ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے کامیاب ہو سکے. ان میں ٹیکس شامل ہے, اس میں ہیلتھ انشورنس ریفارم شامل ہے, اس میں فورن پالیسی کے متعلق جو ایشوز ہیں بڑے عام ایشوز ہیں کہ یورپین یونین کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگی, رشیا کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہوگی, مڈل ایسٹ میں پرابلمس کیسے سالو کی جائیں گی, جو ایشیا کے جو پیوٹ ہے اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے گا, اور یہ جو پورا آپ کا جو ایک ریسورس کنسٹرینٹ ہوتا ہے جو کہ بجٹ کی صورت میں پیدا کیا جاتا ہے, ان ریسورس کنسٹرینٹ کو دیکھتے ہوئے آپ یہ تمام جو مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں اس قابل ہے بھی نہیں کہ نہیں کہ ان کو پورا کیا جا سکے.
ڈاکٹر زبیر افقال بہت شکریہ, ہمیں جوائن کیا ہے ساجد تارڑ صاحب نے جو کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ساجد تارڑ صاحب, جب ہم دیکھتے ہیں ان 100 دنوں کا جائزہ لیتے ہیں, ہیلتھ کیئر ریپبلکن پارٹی گیٹ تھرو نہیں کر سکی, اس کے بعد جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا ان کا امیگریشن سے متعلق ان کو کورٹس نے بلاک کر دیا, اب ٹیکس کا بل ظاہر ہے کہ بنے گا, انہوں نے اس کے بارے میں پلان تیار کیا ہے, تو ان چیزوں کو آپ کس کھاتے میں ڈالیں گے؟
دیکھیں, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہیلتھ کیئر بل جس کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا گیا ہے وہ ویسے بینکرپسی کے سر پہ ہے. اوباما کیئر اس بینکرپس ہونے والا ہے ود ان سال تک, اگر اس کو ساتھ فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تو اس کو تو بالکل یہ لوگ غلط لے رہے ہیں کہ فیلیور آف ڈونلڈ ٹرمپ وہ. اور دوسرا جس طرح ٹیکس بل کی بات کر رہے ہیں, ٹیکس ابھی انفورس نہیں ہوا تو لکھیں اسٹاک مارکیٹ کہاں اسکائی کو ٹچ کر رہی ہے. اب میں یہاں پہ 100 دنوں کے بتانا چاہوں گا کہ کیا اس کی اہمیت ہے کیا اس کی اہمیت نہیں ہے. ایک تو دیکھیں سیاسی ریولوشن ہے, جو ٹریڈیشنل پالیٹکس ہیں پالیٹیشنز ہیں وہ منہ کے پر گرے ہیں, اسٹیبلشمنٹ منہ کے پر گری ہے, ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. دیکھیں ایک اینٹ لگائے بغیر 61% انلیگل بارڈر کراسنگ رک چکی ہے, ایک اینٹ لگائے بغیر
جی
60 تمام میزائل پھینکے ہیں, اور چائنا اور نارتھ کوریا ہل کے رہ چکے ہیں. دنیا سب کو سگنل دیا گیا ہے کہ پچھلے 8 سال کی کمزور فارن پالیسی کی پالیسیز کا فائدہ اٹھاتا رہا ہے رشیا اور چائنا, اس ناٹ دا سیم امریکہ, نیو شیرف از ان ٹاؤن. 100 دنوں کے اندر. دوسرا, پچھلے 8 سالوں میں کنٹری 50 سال پیچھے چلا گیا ہے. دیر از نو امیرکن پرائڈ, دیر از نو امیرکن پالیسی. رشیا بغیر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے سیریا میں گیا, کریملن یوکرین میں انٹرفیئرنس اس کی, ساؤتھ چائنا سی میں انہوں نے آرٹیفیشل آئیلینڈ بنائے, ساری دنیا کا ایک بیلنس خراب ہوا ہے پچھلے 8 سالوں میں. وہ 100 دنوں میں تو ریکور کرنا بہت مشکل ہے, لیکن ایک 49 years old سپریم کو جج اپوائنٹ کرنا ہے جس کو جو کنزرویٹو ویلیوز رکھتا ہے یا سمجھتا ہے کچھ, اس کو آگے کنزرویٹو یا ریپبلکن یا جس طرح بھی آپ کہہ سکیں گے کہ کافی دیر تک انجوائے کریں گے, پہلی اچیومنٹ تو ان کی یہ ہے. $3 trillion گروتھ ہے اگر امریکن اکانمی کی, और तीसरा ये आप स्टॉक मार्केट आप देख चुके हैं किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है। 70,000 फैक्ट्रियां जो बंद हुई हैं वो 100 दिनों में तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन एक्सान ने इन्वेस्टमेंट करने का बताया है। कई कंपनियां फोर्ड का आप देख रहे हैं आप और जीएम का देख रहे हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है। तो पिछले 8 सालों में और $23 trillion डेब्ट्स, 23 एक सिंगल हाईवे नहीं बनाई गई, एक सिंगल नया एयरपोर्ट नहीं बनाया गया और $23 trillion डेट छोड़ के गए हैं ओबामा साहब। वो तो सबसे पहले शर्म आती है कि इस कंट्री में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
अच्छा तो आप
23 ट्रिलियन डॉलर किधर गए हैं वो, लेकिन वो 100 दिनों में कवर नहीं हो सकते। लेकिन मोड सेट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने विदाउट कई चीजें करने से। चाइना के साथ देखे, कल की बात है, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने बताया कि चाइना इज विलिंग टू हेल्प यूएस इन द नॉर्थ कोरिया। तो ये सारी चीजें पिछले 8 सालों में तो देखें हमारे हालात जो आपको सब पता है। ओबामा साहब सऊदी अरेबिया में जाते थे तो रियाज का मेयर उनको रिसीव करता था। दिस इज द स्टेट, दिस इज अमेरिकन प्राइड, द फोर्थ सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। 50 साल पीछे हम चले गए पिछले 8 सालों में, तो वो 100 दिनों में तो रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन आई विल गिव हम ए प्लस एंड सेटिंग द मोड, जॉब क्रिएशन, bringing the factories back. अब सबसे बड़ी बात देखें, ये अगले दिन जो इन्होंने कैनेडियन जो डेयरी का या नेफ्टा को रीनेगोशिएट करना, ये पिछले 8 सालों में गवर्नमेंट की हालात ही नहीं थे, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस थे, ये वादे करके आते थे इलेक्शनों में और मैंडेट डिलीवर करने की बारी है। जिस तरह पहले बात कर रहे थे बाई पार्टिजन बन जाते थे वो, ये बाई पार्टिजन या पोलिटिकल करेक्टनेस की बात नहीं है, ये डिलीवर करने की बात है। ये नॉन पॉलिटिशियन ही कर सकता था, वो कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब।
अच्छा, हमारे साथ आप रहिएगा, फैजान साहब ने, प्रोफेसर फैजान ने हमें ज्वाइन किया है। अभी जो हम साजिद तारर साहब से बात कर रहे थे, नॉर्थ कोरिया के हवाले से भी गुफ्तगु हो रही थी और उन्होंने बताया कि जब वो सीरिया के ऊपर मिसाइल्स मारे गए तो उसके बाद दो हिल के रह गया शुमाली कोरिया। चीन भी कोशिश कर रहा है कि उसको रोके, लेकिन उसने आज भी एक मिसाइल का तजर्बा किया है जो नाकाम हो गया है। आप फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अमेरिका की आप क्या कहेंगे नॉर्थ कोरिया के बारे में, जो कशीदगी है वहां पर?
सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार, अल्लाह ताला उनको ईमान में रखे
जी।
असल में जो नॉर्थ कोरिया के बारे में ये कहा जा सकता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो इंतहाई जिद्दी और बिगड़ा हुआ बच्चा है और उसका जो कस्टोडियन है वो चाइना है, और चाइना ने उसको कई दफा कहते हैं ना कि वो पॉकेट मनी रोक कर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, क्योंकि चाइना उसका सोल पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है नॉर्थ कोरिया की, और किसी मुल्क से खास दोस्ती नहीं है। तो इस लिहाज से चाइना उसको कंट्रोल कर सकेगा, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया के जो सेटअप है उनका, जो उनके जो लीडर हैं, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है अपने इंटरनल मुल्क के लिए और लोगों के लिए, जिसको उन्हें फीड करना है बहरहाल, कि हम किसी से डरते नहीं हैं, अमेरिका क्या कर सकता है हमारा, वगैरह वगैरह। लेकिन एक हकीकत है जो कि सड़कों पर आ चुकी है, और वो ये है कि अमरीका जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि साउथ कोरिया को या जापान को कोई नुकसान पहुंचे। इसमें जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, बड़ी न्यूट्रल तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनका जो नैरेटिव था, जो उन्होंने तकरीरें की थी इलेक्शन से पहले, उसने खासी हवा दे दी थी ऐसे लोगों को। मसलन उन्होंने कहा था कि जापान अपना हिस्सा दे, नॉर्थ साउथ कोरिया अपना हिस्सा दे, फिर हम उनको डिफेंड करेंगे, नेटो की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह, जो इलेक्शन करने के लिए बातें होती हैं। तो उससे मेरा ख्याल है कि कुछ जो ताकतें थी उन्होंने गलत तासर लिया, तो उस तासर को दूर करना बहुत जरूरी था, लेकिन उस तासर को दूर करने में थोड़ी सी ताखीर जरूर हुई है ट्रंप इंतजामिया की तरफ से, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया जो थी वो एक नातजर्बेकार इंतजामिया थी, और वो अभी जिसको कहते हैं ना दे लर्निंग द रोप्स, तो वो अभी सीख रहे हैं चीजें के कैसे होती हैं, और उन्होंने जो ट्रेडिशनल जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो लोग हैं उन पर उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया उनकी नो हाउ पे, अब वो उनको वापस लेकर आ रहे हैं, तो चीजें स्मूथली चलनी शुरू होंगी और हो रही हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं। और इस सिलसिले में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पेंस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, उन्होंने बातचीत की है ताकि कॉन्फिडेंस जो है जो हमारे अलाय हमारे इत्तेहादी हैं उनका दोबारा बहाल किया जा सके। और नॉर्थ कोरिया को काबू करने का जो अभी अमेरिका ने वही फार्मूला अपनाया है जो कि प्रेसिडेंट ओबामा के जमाने में था या उससे पहले था, वो था कि चाइना पॉलिसी के जरिए नॉर्थ कोरिया को काबू में किया जाए, और ये अभी तक कायम रहेगा और है। नॉर्थ कोरिया थोड़ी सी शरारतें वगैरह करेगा, लेकिन اس میں ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو بیان دیا تھا وہ بہت معنی خیز ہے جو انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں دیا. انہوں نے کہا ہم رجیم چینج نہیں کرنا چاہتے نارتھ کوریا میں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے انٹرفیئر کریں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو طوفان بدتمیزی ہے اس کو بند کیا جائے. اور یہ بس ایک چھوٹی سی بات وہ یہ ہے, یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ چائنا نے بھی گین کیا ہے نیگوشیشن میں کہ بھئی آپ نارتھ کوریا کے رجیم کے بارے میں بات کرنی بند کریں اور ہم ان کو قابو کریں گے. تو یہ وہ ڈیل ہے جس پر یہ بات ہو رہی ہے.
اچھا, یونائٹڈ نیشنز میں جو فارن منسٹر ہیں امریکہ کے ریکس ٹیلر صاحب, انہوں نے یہی بات کہی کہ ان لائٹ آف دی گروئنگ تھریٹ دا ٹائم ہیز کم فار آل آف اس ٹو پٹ آ نیو پریشر آن نارتھ کوریا. لیکن چائنا کے تھرو جو پریشر بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اس کا ابھی تک تو بظاہر کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا.
نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجہ نظر آئے گا, اس لیے کہ چائنا کے بغیر نارتھ کوریا جو ہے سروائیو نہیں کر سکتا. چائنا کی حالت ایسی ہے کہ ایک ایسا ضدی بچہ انہوں نے پالا ہے جو بعض اوقات ان کی بات بھی نہیں سنتا. میرے خیال میں چائنا جو ہے وہ 3 سے 5 سال کی جو ہے وہ پالیسی اپنائے گا نارتھ کوریا کے بارے میں. میرا اپنا اندازہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, میرے خیال میں 3 سے 5 سال میں آپ دیکھیں گے نارتھ کوریا کی جو لیڈرشپ ہے اس کو چینج کر دیا جائے گا اور ایک نئی لیڈرشپ وہاں پر آئے گی جو کہ نہ صرف زیادہ اوپن ہوگی بلکہ وہ جو کانفلکٹ ہے اس کی انٹینسٹی کو کم کرے گی, ڈی ایسکلیٹ ہوگا کانفلکٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا اور ملکوں کے ساتھ روابط بڑھیں گے کیونکہ چائنا کی جو اپنی معاشی حالت ایسی ہے کہ وہ زیادہ نارتھ کوریا کے نخرے جو ہیں یا معاشی جو برڈن ہے وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرے گا,
ناز برداریاں نہیں برداشت کرے گا. ساجد تارڑ صاحب, وہ لاسٹ ورڈ تقریباً 1.5 منٹ ہے میرے پاس, یہ جو 100 ڈیز ہیں ان کے پس منظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل کی حکمت عملی, خاص طور پر فورن پالیسی کے حوالے سے؟ ساجد تارڑ صاحب,
آرمی جنرل کا کیبنٹ میں ہونا ایک بہت بڑا اندیشہ ہے, بہت بڑا سگنل ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہم اپنی آرمی کو اسٹرانگ کرنا چاہیں گے, پینٹاگون کو اسٹرانگ کرنا چاہیں گے. جب پینٹاگون کو اسٹرانگ کریں گے تو فارن پالیسی اسی کا حصہ بنے گا, ساری فارن پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے گا, چیزوں کو اپنی اپنی جگہوں پش کیا جائے گا, رشیا اور چائنا دونوں کو اپنے اپنے حدود میں رہنے کے لیے پش کیا جائے گا, افغان پالیسی کو ریوزٹ کیا جائے گا, مڈل ایسٹ کو ریوزٹ کیا جائے گا. ایران گرو کر کے ایک ریجنل سپر پاور بن چکا ہے اپنے ریجن میں, پچھلے 8 سالوں میں آئیسس وغیرہ کو فیس کرنے کی کوشش کی جائے گی. میرے خیال میں تو وی آر موونگ فارورڈ ٹو
امریکن سپریمیسی.
اچھا, یہ بتائیے مجھے ساجد تارڑ صاحب, ایک اور بات, کہ جو انٹرنل ریپبلکن پارٹی کے ڈسپیوٹس ہیں ان کو طے کرنے کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے؟
دیکھیں, دو چیزیں اس میں, 8 سال ریپبلکن پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی رہی ہے, ان کو کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگے گا ری ایڈجسٹ ہونے میں. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو پریزیڈنسی ہے, اٹس اے ویری یونیک پریزیڈنسی, ہی از ناٹ اے ٹریڈیشنل پولیٹیشین اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی اور ڈیفینیشن آف فرام دا پولیٹیکل سائنس. دس از ناٹ اے پبلک سروس از ناٹ اے بزنس, از ناٹ اے پروفیشن. آج تک لوگ جو اس فیلڈ میں زیادہ تر آتے رہے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے تھے, ہاؤ ٹو مینیپولیٹ. کبھی تو واشنگٹن ڈی سی ہیز بیکم اے نان فنکشنل ٹاؤن, کبھی تو یہ چیزیں بن نہیں رہی. اب ان ساری چیزوں کو ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا. ریپبلکن پارٹی ایڈجسٹ ہو رہی ہے, دیکھیں اب دوبارہ جس طرح آپ نے لیٹلی دیکھا ہوگا کہ فریڈم کاکس کٹھی ہو رہی ہے, ٹیوزڈے گروپ اکٹھا ہو رہا ہے اور یہ دوبارہ ہیلتھ کیئر کو ڈیل کرنے کی کوشش.
لیکن جو ماڈریٹ سے وہ نکل رہے ہیں ہاتھ سے
ان دا فیوچر ود ان 6 منتھس ٹو اے ایئر.
لیکن جو ماڈریٹ سے وہ نکل رہے ہیں ہاتھ سے, جو ماڈریٹ سے وہ تو نکل رہے ہیں ہاتھ سے.
جی جی,
چلیں, بہت شکریہ جناب تارڑ صاحب اور جناب پروفیسر فیضان صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں شہناز نفیس. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بہت شکریہ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
کچھ تو کہیے نا.
تو ہوا ہے کیا نا؟
بھئی کچھ تو کہیے نا.
کہو نہ کہو
کچھ تو چاہو.